دلیا میں حضور اشرف الفقہا کا خطاب ہو رہا ہے 29 دسمبر 2018. وعلیکم السلام.
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک شخص راستہ چلتے چلتے اتنے بڑے بڑے کاغذ کے ٹکڑوں کو اٹھاتا ہے اور جیب میں رکھتا جاتا ہے. کچھ ٹکڑوں کو چونتا ہے اور جیب میں رکھتا ہے. آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ مجھے جواب دیجیے. بہت اچھا لگ رہا ہے. کاغذ کا اتنا بڑا ٹکڑا اتنا بڑا پیپر کا اتنا بڑا بھی رہے اور اس کو اٹھا کر کے چونے رکھ کے سر پر لے کر چلے تو آپ فوراً فیصلہ کریں گے کسی نے بتایا نہیں بتایا اس کی حرکت نے بتایا یہ پاگل ہے. اور ایک 10 روپے کا نوٹ پڑا ہوا ہے, آپ نے اس کو کہا پاگل اور آپ چل رہے ہیں 10 روپے کا نوٹ 50 روپے کا نوٹ پڑا ہوا ہے تو آپ ایسے دائیں بائیں دیکھیں گے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے, اور فوراً اٹھا کر آپ کیا کریں گے, جیب میں ڈالیں گے. کاغذ یہ بھی تھا کاغذ وہ بھی تھا, جس نے اس کاغذ کو جو یوں ہی معمولی کاغذ تھا اٹھا کر جیب میں ڈالا تو آپ مسکرائے پاگل ہیں, اور آپ چند قدم آگے بڑھے تو 50 کا نوٹ پڑا تو آپ نے بڑے احتیاط سے اپنی ایمانداری جتاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو دیکھ تو نہیں آئے, جیبوں میں ڈال دیا, جیب میں ڈال دیا, آپ پاگل کیوں نہیں ہو رہے. اخبار کا ٹکڑا چومنے والا, جیب میں رکھنے والا پاگل, اور یقیناً پاگل. آپ 50 کا اور 10 کا نوٹ تو اپنی جگہ پر, ایک کا سکہ بھی ملے نا اس کو بھی نہیں چھوڑو, اٹھا کے جیب میں رکھ لو, اس کو فرق ہے. آپ بھوک جانتے ہیں نہیں بولتے ہیں, فرق یہ ہے کہ وہ پیپر کا ٹکڑا ردی کہلاتا ہے, اور یہ کتنا بھی مہنگا کچیلا ہو یہ ردی نہیں ہے, یہ کرنسی ہے. کرنسی کیوں بنا کاغذ, ایک تو اس پر ٹکلا بیٹھا ہے, نہیں بیٹھا ہے, اس کا ایک ڈیزائن فکس ہے, ٹکلا بھی ہو اور اس پر ڈیزائن جو بنا ہے وہ فکس ہے, گورنمنٹ نے فکس کر دیا. 50 کا ڈیزائن یہ, 100 کا ڈیزائن یہ, 10 کا ڈیزائن یہ, سب کے ڈیزائن الگ الگ ہیں. اگر ڈیزائن میں تھوڑا بھی فرق ہو گیا, ایک 10 کا نوٹ لو دوسرا 10 کا, اور ڈیزائن میں اگر ذرا بھی کمی بیشی ہو گئی تو اس کو جعلی سمجھا جاتا ہے. سیم ٹو سیم ہونا چاہیے, اور جعلی ہوگا تو کہیں نہ کہیں فرق ہوگا, وہ جعلی سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن ڈفرینس ہوگا. نگاہ رکھنے والے پرکھنے والے فوراً سمجھ جائیں گے یہ جعلی ہے اور یہ اصلی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو گورنر ہے ریزرو بینک کا, اس کی اس پر سگنیچر بھی ہوگی, وہ فوٹو بھی اس پر ہو, ڈیزائن بھی وہ ہے جس کو گورنمنٹ نے پاس کیا ہے. یہ سب ہونے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ریزرو بینک آف انڈیا کے جناب مہودے گورنر صاحب کی ہستاکشر, یعنی سگنیچر وہاں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ پھر وہ اس لائق ہے کہ آپ بھی جیب میں آئے. یہ آپ سمجھ گئے, کاغذ کاغذ مت دیکھو. کاغذ اونچا اور مرتبے والا کیوں ہے اس پر نگاہ ہے, تو ہر کاغذ کا مرتبہ سمجھ میں آیا. ردی کا کاغذ نالی میں اڑ رہا ہے, کوئی قدر نہیں, لیکن ایک ویپاری کے پاس کاغذ ہے جس پر اس کے 10 لاکھ روپے کا حساب ہے, کرنسی نہیں ہے, अगर वो जमीन पर गिर गया तो उसे उठाकर जेब में रखेगा ना, उसकी बहुत बड़ी रकम का हिसाब उस पर लिखा होगा, व्यापारी उसकी कदर करेगा, रुपये का लालची रुपये की कदर करेगा। और ए मुसलमान, तो किसी का लालची नहीं है। अगर कुरान का एक थोड़ा सा टुकड़ा जमीन पर पड़ गया, गिरा हुआ देखा, इससे कोई करेंसी बड़ी नहीं है मुसलमान के नजदीक, ये सबसे इज्जत वाला कागज है, इसको उठाकर सुन लेगा और दिल में ख्याल आएगा ये किस बदतमीज ने यहाँ डाल दिया। और अगर ज्यादा महब्बत है तो वो अपना सफर, अपनी रफ्तार रोक देगा और कहेगा कहाँ इसको रखूं, इज्जत की जगह की फिर इसकी बेअदबी ना हो, वो भी तो कागज है। कागज कागज के मर्तबे होते हैं, चेक भी कागज है, हुंडी भी कागज है, करेंसी भी कागज है, हिसाब और बही खाता भी कागज है, और कुरान मजीद पर जिस पर कुरान ने लिखा है वो भी कागज। किसी कागज की इतनी अहमियत नहीं है, और वो कागज जिसके ऊपर कुरान लिखा है उसकी अहमियत कुरान बताता है। कुरान फरमाता ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। जब तक तुम वो पाक साफ न हो, कुरान को हाथ नहीं लगा सकते। कुरान क्या है? जिस कागज पर वो कुरान के अल्फाज लिखे हैं उसको कहा जाता है कुरान। मां बैन दुफ्तैन, जो दो दफ्तियों के बीच में छपा हुआ रखा है, यही है कुरान। हर्फ को उंगली लगाना और उस कागज को भी उंगली लगाना बगैर वजू के, दोनों एक जैसा गुनाह है। ऐसा नहीं कि जहाँ हो रूह को उसी को छुओ तो गुनाह होगा, नहीं, जिस पेपर के ऊपर, जिस कागज के ऊपर कुरान के हुरूफ है उसको बगैर वजू छूना गुनाह कबीरा। इस कागज का मर्तबा मुसलमान तुम्हारे नजदीक इतना ऊंचा है कि उस कागज पर कुरान लिख दिया गया है। और मैं पूछना चाहता हूँ, कागज बेजान है, अगर कुरान नहीं लिखा जाता तो इसकी ये शान भी नहीं होती, कुरान लिख दिया गया तो ये मुअज्जम हो गया, इस बच्चे की कोई हकीकत नहीं। नहीं समझे अभी? ये अगर होटल में कब बसी होता
कोई ऐसे
मुरीद अशरफ इसकी सर पर पगड़ी बांधता
कैसे,
मौलाना उसके गले में है कि नहीं
हार
है,
ये ऐसा जीत गया है कि हार पहन के बैठा। और जो जीतता है उसी के गले में हार डाला जाता है। ये हार भी अजीब है, इसका नाम तो फतेह सिंह रखना चाहिए, लेकिन रखा गया हार। पहनाया जाता है जीतने और कामयाब होने वाले को, फिर भी बेचारा ये बुद्धू हार का हार ही रहा। इसकी जीत कब होगी, एक सवाल है। इसे हार क्यों कहा गया, गौर से सुनना, ये कहाँ से लाया गया? दरख्त से तोड़ कर लाया गया ना। जब तक दरख्त में था न ये मुरझाता था, न इसकी शादाबी खत्म होती थी, सुबह से शाम तक उसमें झूलता रहा, हवाओं के थपेड़े खाता रहा, धूप उस पर पड़ती रही, गर्द गुबार आते रहे, لیکن خدا کی قسم اس پھول کی شادہ بھی اپنی جگہ پر قائم تھی، سرسبز و شاداب تھا، اور جیسے ہی گلچی نے پھول توڑنے والے نے اس کو توڑا، اب اس کی زندگی یہاں ایک ہو گئی، اس لیے کہ وہ اپنے مرکز سے ہٹا دیا گیا، مرکز کے ساتھ لگا تھا، تو زمین کا پانی اس کی رگ رگ میں پہنچتا تھا،
بے شک بے شک،
زمین کی شادابی اس کی حفاظت کرتی تھی،
بے شک،
پودے کی نمی اس کی شادابی کا سبب بنی تھی، اور جب وہاں سے الگ کر دیا گیا، کنکشن کٹ گیا، دیکھنے میں تو ابھی گلاب ہے، اور صبح سے شام تک ہوتے ہوتے کالا ہونے لگے گا،
جی بے شک،
سالا آیا تھا ٹھیک تھا، تھوڑے دن کے بعد کالا، سمجھ جاؤ میاں یہ جو مرجھا رہا ہے، کنیکشن کٹ گیا، اپنے مرکز سے ہٹ گیا، اگر مرکز سے لگا رہتا تو دھوپ میں بھی درد و غبار بھی پڑتا تب بھی چہرہ چمکتا ہوا رہتا، اور یہ بیچارہ ہٹ گیا، اسٹیج پر بھی بیٹھا ہے لیکن صبح تک کالا کا کالا ہو جائے گا، تھوڑی دیر میں بکری آئے گی پھکر پھکر کھا لے گی، کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں، مرکز سے کٹنا وقت،
جی کیا کہتا ہے سبحان اللہ،
مرکز جڑ ہے اور اس کی ٹہنیاں یہ اس کا گھر ہے، دیا تمشیل مرکز ہمارا مدینہ ہے، ایمان کا رس وہیں سے آتا ہے، غریب نواز کا آستانہ اس کی شاخ ہے، میرے غوث کا آستانہ اس کی ٹہنی ہے، گھر ہمارا جس کو پکڑ کے رکھا وہ بزرگوں کا آستانہ ہے، اور یہ ٹہنیاں اور یہ شاخ مرکز سے جڑی ہوئی ہیں، یہ کہاں مرکز اس کا، پھر اس کے تنے سے پودے کی جو موٹا حصہ ہے اس سے یہ ٹہنیاں لگی ہوئی ہیں، اور یہ شاخیں جڑی ہیں چل کر کے جڑ سے، ساری سپلائی جڑ سے ہوتی ہے، پہلے اس کے تنے تک آتی ہے، تنے سے اس کے بعد شاخوں تک آتی ہے، اور شاخوں کی سپلائی پھولوں کی پتیوں تک ہوتی ہے، اے لوگوں ہم مرجھائے ہوئے پھول کو نہیں دیکھتے، ہم اس پھول سے پیار کرتے ہیں اور اس کی پتہ جانتے ہیں جو ٹہنیوں کے ساتھ اپنے شاخوں کے وسیلے سے تنے تک لگا ہو اور تنا اس کی جڑ تک لگا ہوا ہو، یہ تمہاری زندگی ہے اور اسی میں تمہاری سرخی، اور ایک پھول تو ایسا ہے نہ اس کو ٹہنی کی ضرورت نہ اس کو جڑ کی ضرورت نہ اس کو مٹی کی ضرورت، بغیر کھائے پیے کیا کرا تھا، وہ چائنا سے بن گیا، نہیں دیکھا ہے ابھی پلاسٹک کا پھول، دنیا والوں اتنا بھی نہیں جانتے، یہ پلاسٹک کا پھول بڑے بڑے بنگلوں میں زینت میں گلدستے میں لگا رکھتا ہے، آپ دیکھو گے واقعی گلاب لگ رہا ہے، یہ گلاب ہے، یہ بیجا ہے، یہ مونگرا ہے، بالکل ویسے ہی چائنا والوں نے، چاؤ ماؤ بڑے پر بہت ہوشیار ہیں، جیب سے خوب پیسے نکالتے ہیں، یہ پھول ایسا ہے نہ پانی کی ضرورت نہ کھاد کی ضرورت نہ یوریا کی ضرورت نہ کبھی اس پر کیٹانے اور کیڑے لگے، پھر بھی صبح دیکھو تو کھلا ہوا ہے، شام کو دیکھو تو کھلا ہوا ہے، अरे एक साल के आप देखो तो खिला हुआ है, लेकिन न खुशबू है, न ताजगी है, न नजाकत है, न उसमें नुजहत है, न निकहत है, हर एक से खाली है। और ये गुलाब का चारा है, बड़ा नाजुक है, सूंघो तो रूह खुश हो जाती है। ये क्यों? ये मरकज वाला था और वो मरकर वाला। हमें ऐसे गुलाब की जरूरत नहीं है जो बेखाए पिए और तोड़ निकल जाए। किसी की दावत नहीं कबूल करते हम तो अल्लाह वाले हैं, मस्जिद में रुकेंगे, किसी की दावत नहीं लेते, अल्लाह के नाम पर उसका काम करते हैं। लेकिन हमको तो यूरिया चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको जमीन चाहिए, जमीन का रस चाहिए। वे खाए पिए ये नहीं बना है। इसको मौलाना हाफिज अब्दुल वकील साहब ने बड़ी वकालत के जरिए इनके घर से निकाला, मदरसे में लाए और कीटाणु से बचाया। आजकल कीटाणु बहुत इधर उधर घूमते रहते हैं, कीटाणु में न फंसे उससे बचाया, कुरान पढ़ाया, मुस्तफा की मोहब्बत का रस पिलाया, मदीने से इसे वाबस्ता किया। अब ये खुदा की कसम, ये प्लास्टिक का फूल एक दिन तबाह होगा, लेकिन ये फूल जो मुस्तफा के गुलशन में फूला हुआ है, ये मरने के बाद भी कब्र में ताजा ताजा रहेगा। इसके कफन को भी कुछ नहीं होगा। ये नकली फूल नहीं है, ये असली है। और पगड़ी का रंग भी माशाअल्लाह गुलाबी है और उसका तुर्रा को देखो क्या शानदार है। ये ऊंचाई क्यों मिला? इसके दिल पर कुरान लिख दिया गया। एक टुकड़े कागज पर कुरान है तो चूमा जाएगा, और इसके दिल पर कुरान का एक कुरान की एक शकल नहीं है, 30 पारे लिखे हुए हैं। अगर तुम इसकी कदर नहीं करोगे मत करो। इसकी कदर फरिश्ते
बेशक बेशक
मुनकर नकीर करेंगे
बेशक।
और जब आप इसे कुरान जो आमिले कुरान भी हो, अरे मरेगा तो तुम तो मिट्टी में दबाओगे। और मेरे अब इरशाद फरमाता है الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم। जब ये पाक साफ लोग जो कुरान पर अमल करने वाले हैं, कुरान को सीने में अमानत के तौर पर रखने वाले हैं, जब इनका आखिरी वक्त आता है और मलकुल मौत वफात देने वाले फरिश्ते आते हैं, तो वो भी इनका एहतराम करते
हैं।
आएंगे हाफिज साहब जो आमिले कुरान भी है और अकीदे का अच्छा और पक्का है। झुलमुल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। कुरान फरमाता तज्य भी अंदर भी साफ सुथरा हो, ईमान भी साफ हो और अमल भी साफ हो। खाली भट्टा लगाने से साफ नहीं होता है। रसूल की अजमत का चिराग उसके दिल में जल रहा हो, वो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ। मलकुल मौत आते हैं, इंतजाम के साथ आते हैं। आने के बाद क्या कहते हैं? रब्बुल आलमीन फरमाता है यकूलून सलामुन अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम आलिम साहब। वो बड़े एहतराम से आते हैं जो सच्चा पक्का ईमान का भी साफ सुथरा और अमल का भी साफ सुथरा है, तो उसको आकर मलकुल मौत पहले सलाम करते। और दूसरे लोग जो दावत पन्ना फेंकते रहते हैं, सलाम नहीं करते हैं, आते हैं दर से छाती पर बैठ जाते हैं, निकल इसके और इनकी रूह वैसे ही निकलेगी। सलाम करेंगे और सलाम करने के बाद پھر اللہ کے حکم سے روح نکالیں گے حلق و حلق، اور کیسے نکالیں گے؟ حضور فرماتے ہیں جیسے گوندھے ہوئے آٹے میں بال پھنس گیا ہے تو ہماری ماں بہنیں اس بال کو کیسے نکالتی ہیں؟ وہ زور لگاتی ہیں، یا کسی پہلوان کو بلا کے کہتے ہیں نکالو بال پھنسا ہوا ہے، ابھی یوں چٹکی میں بٹا نکالتی ہے۔
بے شک
حضور نے اتنی اچھی مثال سمجھائی، مومن بندے کی روح ملک الموت ایسے نکالتے ہیں جیسے آٹے میں پھنسے ہوئے بال کو کھینچ لیا ہے، اور ذرا بھی نہ کھینچنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اور بال اگر ہوتا تو اس سے بھی پوچھتے کہ تم کو کچھ تکلیف ہوئی، زبان ہوتی تو وہ بھی بولتا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کی موت بھی خوشگوار اور زندگی بھی خوشگوار، اور جب قبر میں لٹائے جائیں گے تو منکر نکیر آئیں گے، وہ بھی آ کر پہلے سلام کریں گے اور پھر سوال و جواب دیں گے، اور پھر یہ نیک لوگ جب اٹھیں گے میدان محشر میں تو اللہ تعالیٰ ان کو سلام کرے گا، اللہ تعالیٰ سلام فرمائے گا، سلام قولا من رب الرحیم، رب الرحیم کا ارشاد ہوگا السلام علیکم۔ کتنی خوش نصیب یہ لوگ ہیں، اور ان کے ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں، ایسی اولاد جس کا ہر جگہ سواگت ہو، جس کے لیے ہر جگہ سلام کا پھول پیش کیا جائے، جس کے بچے حافظ بن جاتے ہیں، فرمایا گیا ہے ان کے مرحومین ماں باپ کے سر پر قبر میں نور کا تاج رکھا جاتا
ہے،
اور قیامت میں ان کو نور کی کرسیوں پر بٹھایا جائے گا۔ جب حافظ کا یہ عالم ہے جو نہ ترجمہ جانے اور نہ تفسیر جانے، تو حافظ کے اوپر عالم کا کتنا اونچا مرتبہ ہوتا ہے،
بے شک بے شک
مرتبہ بڑھتا جاتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں عالم جو سچا عالم ہو، ظالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، عالم ہو تو وہ جس قلم سے لکھتا ہے اس میں جو سیاہی ہوتی ہے، اور میدان جہاد میں ایک مسلمان دین کی خاطر اس نے اپنا سر قربان کر دیا اور وہ شہید کا خون نکلا، حضور فرماتے ہیں قیامت میں شہید کا خون اور عالم کے قلم کی سیاہی میزان عمل میں تولی جائے گی، تو عالم کے قلم کی سیاہی وزندار ہو جائے گی۔ عالم کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور یہ عالم کا مرتبہ آپ نے دیکھا، اور آگے بڑھو تو مستحق کا مرتبہ کیا ہوگا، جو اپنی تمام خواہشوں اور محنتوں سے دن رات اسلام کے مسائل کو قرآن و حدیث سے نکال کر پوری ملت کی رہنمائی کرتا ہے، ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ ارے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ ان کی آنکھوں میں اللہ تعالی نے وہ روشنی ایمان کی عطا فرمائی ہے کہ وہ پانی کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں اس پانی میں کیا ہے، کیا ہے کیا مطلب؟ حضور فرماتے ہیں جب مسلمان پانی سے وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ نکلتے ہیں، انگلی کرتا ہے تو منہ کا گناہ نکلتا ہے، جب وہ منہ دھوتا ہے تو پورے چہرے پر جو گناہ کے کیٹاڑو ہے وہ سب اس میں جاتے ہیں، رنگ ہے تو تم بتا دو گے گرین ہے لال ہے، لیکن گناہ کا کلر کیسا ہے وہ تم نہیں سمجھتے، یہ اللہ والے سمجھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم حوض پر وضو کر رہے تھے، اور ایک طرف ایک نوجوان وضو کر رہا تھا، جب وہ وضو سے فارغ ہوا امام اعظم اس کا کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے، اس کو بڑے پیار سے بلایا، بیٹے ادھر آ، نوجوان آیا، امام اعظم مجھے بلا رہے ہیں. ارشاد فرمایا، بیٹے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کرو. نوجوان نے کہا، حضور آپ نے کیسے میرے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ میں ماں باپ کا نافرمان ہوں؟ امام اعظم بڑے پیار سے فرماتے ہیں، بیٹا تو وضو کر رہا تھا تو تمہارے ہاتھ اور منہ سے جو پانی گر رہا تھا اس میں ماں باپ کی نافرمانی کا رنگ میں دیکھ رہا تھا. ماں باپ کے پر نافرمانی کے جراثیم دیکھ رہا، کیسی وہ آنکھ رکھنے والے ہیں، پانی کے اندر کون سا گناہ ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، وہ ہمارے جیسے نہیں. تو صحابہ کرام کا کیا مرتبہ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابی کا مرتبہ یہ ہے کہ غیر صحابی پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے، اور میرا صحابی ایک جو کے مقدار پر ایک جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. غیر صحابی پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اور میرا صحابی ایک جو خیرات کرے. سرکار فرماتے ہیں، وہ پہاڑ کا پہاڑ کے برابر سونے کا جو ثواب ملے گا اس سے کہیں زیادہ میرے صحابی کے ایک جو خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. یہ ان کے ایمان و عمل کی اونچائی کی دلیل ہے. جب صحابہ کرام کو یہ مرتبہ ملا تو انبیاء کو کتنا اونچا مرتبہ ہوگا؟ اور انبیاء میں سب سے اونچا مرتبہ کس کا؟ جس کے صدقے میں سارے نبیوں کو نبوت ملی. بڑے اونچے، بڑے اونچے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دل کر رسل و فضلنا بعضهم على بعض. یہ رسولوں کی جماعت ہے، اس میں ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی.
بے شک بے شک.
اور بات تو وہ ہے کہ رفع بعضهم درجا، اس میں سے تو کچھ ایسے ہیں جن کو درجوں سب نبیوں پر ہم نے فضیلت دی.
بے شک.
وہ کون نبی ہیں؟ اسی نبی کی بارگاہ میں اعلی حضرت نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں، سب سے اولا وہ اعلی، ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا، ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا.
سمجھیے
جسے ہے اس اونچے سے اونچا
ہمارا نبی،
ہمارا نبی. آج اتنا بڑا مجمع ہے، علماء کو چھوڑ کر کے میں پوچھتا ہوں، آپ کے نزدیک پوری دنیا میں کون سی چیز سب سے اونچی ہے؟ بتاؤ. سب تھے ایک سوال کا جواب نہیں دیتے، اگر میں تو تین تین سوال کیے. بولو جی، دل لگا کے سب سے اونچی چیز کیا ہے؟
خدا کی
ذات. سرکار کی ذات اور اللہ کی ذات میں ہی پوچھ رہا ہوں، اسی کو تو بتانا ہے مجھے. ان کے علاوہ سب سے اونچی چیز کون سی ہے؟ آسمان. شاباش، ایک نمبر دے دیا. اور کوئی ذرا آگے بڑھے. چلو تم لوگ سب تھے، وہ ایک نمبر لے گیا کم سے کم. پورے بھڑیا والوں کی لاش تو رکھ دی. آسمان بتایا. سب سے اونچی چیز عرش الہی
ہے.
ایک آسمان، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات آسمان، لوح و قلم اور عرش سب سے اونچی چیز ہے. عرش سے اوپر کچھ بھی نہیں، لا مکان ہے.
بے شک.
جتنے مکان جتنی چیزیں در دریا پہاڑ جیب و تم ہم گائے بھینس بکری بلی کبوتر جتنی چیزیں ہیں سب اس عرش الہی کے نیچے ہیں. سب سے اونچی چیز عرش الہی. آپ امام احمد رضا سے کہیں حضور ہم نے بڑی محنت سے مجید اشرف کے ذریعے یہ تصور قائم کیا کائنات میں سب سے اونچی چیز عرش الہی ہے, تو اعلی حضرت فرمائیں گے اس اونچے سے اونچا ہمارا عرش سے اونچا بھی ہمارا نبی ہے. معراج میں حضور کہاں گئے تھے؟ عرش سے نیچے, اور گئے اللہ تعالی سے ملنے, اللہ کی ذات کے جلوے سے قریب ہوئے. کتنا قریب ہوئے؟ رب ارشاد فرماتا ہے فتارقا وقوسین او ادنا, ذات الہی کے جلووں سے مصطفیٰ قریب ہوئے. اتنا کی دو کمانوں کے چھلوں کے درمیان جتنا گیپ ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے. خدا کی قسم اس قربت کا تصور کوئی نہیں کر سکتا. کمان کا چلا سمجھے, ارے یہ چلا نہیں, نہیں تو کوئی سمجھے وہ چلا, وہ چلے تو چلاتے ہی رہتے. دو کمان آپ ایسے ملائیں گے تو بیچ میں ایک ڈوری ہوتی ہے دونوں میں, اور جب ایسے ملائیں گے تو دونوں ڈوری اور رسی کے بیچ میں ایک گیپ نظر آئے گا. تو دو چلوں کے بیچ میں جو گیپ ہے, اللہ فرماتا ہے میرا محبوب میری ذات کے گروں سے اتنا قریب ہوا. پھر فرماتا اولا, اے لوگوں اتنا قریب نہیں, یہ تو ہم غلطی ہو گئی, اس سے بھی زیادہ میرا محبوب قریب ہوا. تو یہ قربت کہاں تھی حضور کو؟ عرش الہی پر بغیر جہت کے, بغیر دکھے مدر کے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری گزر. نبی کی گزر کہاں ہے؟ عرش کے سر پر, عرش کے اوپر. اب بتاؤ جناب سرور کائنات اونچے ہوئے یا عرش اونچا ہوا؟
سردار.
اب آؤ شیر پڑھو, سارے اونچوں سے اونچا, سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. عرش کے اوپر کوئی نہیں گیا, صرف ہمارے آقا و مولا تشریف لے گئے, تو سارے اونچوں سے اونچے ہیں. نبیوں کا ولیوں سے اونچے, نبیوں سے اونچے, سب سے اونچے, اور عرش سے بھی اونچے ہیں. سرے عرش پر ہے تیری گزر, دل عرش پر ہے تیری نظر. دوسری جگہ فرماتے ہیں وہی لا مقام کے مکی ہوئے, سرے عرش پر
ہوئے.
اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیل, اتنا تو آپ سمجھ گئے کہ حضور ساری کائنات میں جو سب سے اونچی چیز ہے اس سے بھی اونچی ہے. اب میرے دوستو, جو سب سے اونچا ہے, آج کچھ بہت نیچ قسم کے وہ کہتے وہ ہمارے
جیسے,
اسی لیے وہ نیچ ہیں. اور جو نیچے ہے وہ دوسروں کو کیا سمجھے, نہیں سمجھ سکتا اونچوں کو. اچھا آپ بتا سکتے ہیں آسمان میں فرشتے کتنے ہیں؟ کیوں
نیچے ہیں؟
آپ نیچے ایسے. چلو آسمان کی بات چھوڑو, پارلیمنٹ میں کتنے وہ ہیں, کیا کہتے ہیں, ایم پی ہیں؟ بولے ہم کو نہیں معلوم. دنیا میں جو الیکشن لڑا اس کو نہیں جانتے ہیں, تو پارلیمنٹ کو کہاں جانتے ہیں؟ علماء میں سب سے اونچا اور سب سے افضل کون, وہ بھی نہیں بتا سکیں گے. انسان کا سروے کر کے آپ نیچ اونچ کا فیصلہ نہیں کرتے, پھر نبی کے بارے میں ہم نہیں جیسے. ارے تھوڑے بات, نبی کو اپنے کا شرم ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ شرم بھی ان کو نہیں آتی ہے, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ کن سے ہم دوستی کرتے ہیں. لکھنگے کی دوستی کرو گے لکھنگے بن جاؤ گے, کلندر کی دوستی کرو گے کلندر بن جاؤ گے. بری شہرتوں سے اپنے کو بچاؤ, ورنہ وہی ہوگا جو بار بار میں بتاتا ہوں, چوہا اس کی دوستی میں نرگت پھنسا تھا. چوہے نے کہا اپنے دوست سے, محبت کے دھاگے میں ہم دونوں اپنے پیر کو باندھ لیں. ایک دھاگا اپنے پیر میں باندھا اور دوسرا سیا مردک سے کہا یہ تو باندھ لے. دونوں نے باندھ لیا اور کھیت میں بیٹھ کر اجتماع کر رہے تھے, بٹو بٹو کر رہے تھے. سردی کا زمانہ تھا, چیل آئی اور اس نے چوہے کو اپنے پنجے میں زور سے دبایا. یہ مسٹر چوہے 24 نمبر چیچی 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 کرتے رہے. چیل اڑی تمہاری چیچی چیچی سے, وہ رحم کرنے والی نہیں ہے. جب وہ اوپر اٹھی تو جہاں تک لمبا دھاگا تھا, اکیلی اور چوہے کو لے کے جا رہی تھی, دھاگے کی لمبائی ختم ہوئی تو یہ جناب نگر جن کا ایک پاؤں دھاگے میں پھنسا ہوا تھا یہ بھی اٹھنا شروع ہوا, اور گھڑی کے پنڈولم جیسے لٹکتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اسی تالاب کی طرف سے گزرا جہاں اس کی دوسری برادری کے لوگ رہتے تھے. سبوں نے دیکھا ہمارا چودھری چھوٹا کٹ رہا ہے, تو دوسرے نیگٹوں نے پوچھا چودھری صاحب تمہارا حال کیا ہے؟ چودھری صاحب ہلتے کانپتے لرستی زبان سے کہا یہ چوہے کی دوستی کا نتیجہ. عذاب اس پر پڑا, میں نے دوستی کی ٹان پھنسی کی, جا وہ جا رہا ہے میں بھی جا رہا ہوں, کیا بڑی غلطی کر. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, دنیا میں جو کسی گمراہ سے اپنا دوستی کا رشتہ قائم کرے گا, قیامت کے دن اس گمراہ پر اللہ کے عذاب کا پنجہ پڑے گا اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا. تو یہ دو ساتھی گٹر گٹر کرتے ہوئے جائیں گے, اس کے گھر والے پوچھیں گے کیوں آنا ہے, تو بولے گا یہ 24 نمبر چوہے کی دوستی کا نتیجہ, نہ پھنستا اور نہ یہاں جاتا. اے لوگوں, عبرت حاصل کرو, ہنسنے کا مقام نہیں ہے. گمراہوں سے بچنے کا ذکر قرآن نے بھی فرمایا, ہم العدو و فحذر ہوں, یہ تمہارے گمراہ دشمن ہیں, ان کی صحبتوں سے بچو. حضور فرماتے ہیں یا تم و یا ہوں, تمہارے پاس آئے تو تم اپنے کو بچاؤ, اور نہیں بچتے تو مار کر بھگاؤ. یا تم و یا ہوں, جو قرآن حضور نے سکھایا ہے. آج جب مدرسے میں تم اپنے بچوں کو داخل کرو گے تو دوستو یہ بچے وہ بن کر نکلیں گے جو تمہیں مشرق کی تعلیم دیں گے. یہ بچے قرآن پڑھیں گے پھر عالم بنیں گے, خود صراط مستقیم پر ہوں گے, ماں باپ کو بھی صراط مستقیم پر کرائیں گے. آج اس کی بہت سخت ضرورت ہے, علم دین کی طرف متوجہ ہو. لیکن بڑے لوگ علم دین کے ساتھ دنیا بھی چاہتے ہیں, اور ہمارے پاس ابھی ایسا مدرسہ نہیں. آپ عبد الوکیل صاحب ایسا مدرسہ کھولیے جہاں دین بھی ہو دنیا بھی ہو. کھولیں گے آپ لوگ؟ بولیے. کوئی نہیں بولے, ہم نے کھول دیا ہے, کام شروع کر دیا ہے. 4 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ڈال دیا ہے. کون کر رہا ہے؟ یہ ننا منا بچہ, اس کو میں نے پڑھایا, ایسا راستہ سکھایا, شکایت نہیں شکایت
کچھ آپ ہی کرتے ہیں
شکایت اقرار کرو
تو
ایسا سکھایا کہ یہ ننا منا آج ماشاء اللہ بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا چار کروڑ روپئے کا پلان ڈال دیا اور آٹھ کلاس انگلش میڈیم کی گورنمنٹ سے پرمیشن بھی لے لی اے سی سی کا امتحان وہاں دلایا جائے گا سن لو کان کھول کر تمہارا بچہ انگلش بھی بولے گا تو قرآن کے پاروں کا حافظ بھی بن کر نکلے گا ہمارے پاس سنیوں کے پاس کوئی ایسا اسکول اور مدرسہ نہیں ہے ہاں دوسروں کے پاس ہے جماعت اسلامی والے گورے غیر مقلد انہوں نے کئی مدرسے کالج ایسے کھول رکھے ہیں دین بھی پڑھاتے ہیں دنیا بھی پڑھاتے ہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہاں جاتا پائجامہ پہن گیا جب فارغ ہو کر کے آتا تو چڈا پہن گیا ارے تیرا پائجامہ چھوٹا کیوں ہو گیا ایسے بتا دیا یہاں سے گیا تھا پائجامہ وہاں سے آیا چڈا اللہ محفوظ رکھے ان بچوں کو بچایا کیسے جائے ہم نے سر جوڑ کر یہی اسکیم بنائی خود اپنے گھر میں ایسا اسکول قائم کیا جائے اس کا اسٹینڈر اتنا ہائیسٹ ہو جائے کہ غیروں کے اسکول میں جانے کے بجائے اب انوار جگہ نوساری لے آنے پر وہ مجبور ہو جائے اور ہم سے کوئی یہ نہ پوچھے ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرنا دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن مجبور ہیں حضرت کہ آپ کے مدرسے میں دنیا کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے اب سینہ ٹھوک کر ہم انہیں جواب دیں گے لاؤ اپنے انٹیلیجنٹ بچوں کو جہاں وہ ایک کسی کا امتحان دے گا انشاءاللہ عالم بھی ہم بنائیں گے حافظ بھی اسے بنا کر
انشاءاللہ
اب وہ صرف ہندوستان میں تقریر نہیں کرے گا یو کے میں جا کر انگلش میں مسلک اعلیٰ حضرت کا اعلان کرے گا افریقہ کے جنگل میں جا کر انگلش میں تقریر کرے گا اب وہ پلان ہم نے اس غربت اور کمزوری کے زمانے میں شروع کر دیا ہے دعا کرو رب العالمین میری عمر وفا کرے اور اس پروجیکٹ کو مکمل ہوتے ہوئے میں آپ
سے
وقت آدھا ہے ٹائم بہت ہو گیا ہے ان بچوں کو اللہ سلامت رکھے قرآن کو سینے سے رکھا لگایا ان کے ماں باپ کے لیے دعا نکلتی ہے مولا کریم قبر سے لے کر حشر تک ہر جگہ اپنے نبی کی شفاعت کے چادر نے انہیں چلنے کا اور جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بنا دے